سامعین، غزہ سمیت فلسطین کے خلاف سینی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اس کے باوجود غاصب سینی حکومت کو قیدیوں کے تبادلے کی بھی توقع ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق مغربی کنارے میں سینی فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے کے شمال میں بلاتا کیمپ پر سینی فوجی حملے کے دوران 80 سالہ ایک معمر فلسطینی خاتون حلیمہ صالح ابو لیل اور ایک نوجوان کی شہادت کی خبر دی. سینی فوج نے طول کرم کیمپ میں ایک کار پر بھی بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے. عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے طول کرم کیمپ میں ایک فلسطینی گاڑی کو نشانہ بنایا جس سے اس گاڑی میں آگ لگ گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی. فلسطینی سینی فوج نے غزہ کے خلاف اپنی جارحیت کے 445 دن 4 گھرانوں میں قتل عام کیا، جس کے بعد فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 32 فلسطینی شہید اور 94 زخمی ہوئے ہیں. غزہ کے خلاف سینی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی ہے. سینی فوجیوں نے غزہ کے جنوب مشرق میں واقع زیتون محلے میں بھی فلسطینیوں کی کئی رہائشی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا. دریاسنا اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل انسانی امداد کو غزہ کے رہنے والوں کے خلاف اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس علاقے کے لیے امداد رسانی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. حماس نے بھی انسانی یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اپیل کی ہے کہ سینی حکومت پر نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے. دریاسنا ذرائع نے بتایا ہے کہ سینی حکومت کو ٹرمپ کی رہبرداری سے قبل قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہونے کی امید ہے، جبکہ سینی اخبار معاریو نے ایک سروے رپورٹ میں بتایا ہے کہ 74% اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدے کے حامی ہیں، چاہے اس کے لیے غزہ میں جنگ روکنا ہی کیوں نہ پڑے. دوسری جانب ہزاروں سینی باشندوں نے ایک بار پھر غاصب حکومت کے مرکز تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا. العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے ساتھ نیتنیاہو حکومت کی طرف سے معاہدے میں ٹال مٹول کیے جانے کے خلاف ایک بار پھر ہزاروں سینی باشندوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا. رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے نیتنیاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند کر کے حماس کی قید میں موجود ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فوراً ایک معاہدے پر دستخط کرے. نیتنیاہو مخالفین ہم سب ایک ہیں اور صلح سے ہی امن و امان برقرار رہے گا جیسے نعرے لگا کر ان کی جنگ پسندانہ پالیسیوں سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا. سامعین، جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے نتسارین محور پر غاصب اسرائیلی فوج کے کمان اینڈ کنٹرول روم کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے. تحریک حماس نے غرب اردن پر سینی حکومت کے حملے تیز ہونے کے ساتھ ہی اس علاقے میں صہیونیت مخالف استقامتی کاروائیاں اور حملے بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. المیادین ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں غاصب فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں. کس بریگٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر زخمی سینی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے مقبوضہ فلسطین میں بھیجا گیا ہے. اس حملے سے ایک بار علاقے بالخصوص مقبوضہ زمینوں پر کشیدگی بڑھنے کا پتہ چلتا ہے. اس پیج پر تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب سہنیوں کی مسلسل جارحیتیں جس میں تازہ ترین طول کرم کیمپ میں گاڑی پر بمباری ہے۔ فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی استقامت اور عوام کے عزم و ارادے کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ تحریک حماس نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن میں غاصبوں کی بڑھتی ہوئی جارحیتوں کے مقابلے میں ہم تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صہیونی دشمن کو مایوسی کا سامنا ہے، کیونکہ وہ غرب اردن میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور فلسطینی زمینوں کو ضم کرنے اور فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکالنے کی اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ استقامت مقبوضہ غرب اردن میں اپنے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ ہر طرح کی استقامت کو تیز کریں، اور غرب اردن کے فلسطینیوں کو چاہیے کہ صہیونی کالونیوں کے باشندوں اور غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ بیان شمال غرب اردن میں واقع طول کرم کالونی میں ایک گاڑی پر صہیونیوں کے فضائی حملے میں 4 فلسطینیوں کے شہید اور 3 کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ شمالی غرب اردن کے بلاتا کیمپ میں صہیونی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں بھی 1 سن رسیدہ فلسطینی خاتون شہید ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو متحد ہو کر صہیونی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے قاہرہ میں G8 سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے خلاف متحدہ اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مسعود پزیشکیان نے خطے کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 ماہ سے زائد عرصے سے مغربی ایشیا کا خطہ، خاص طور پر غزہ، جنوبی لبنان اور اسلامی ملک شام غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کے بے رحمانہ قتل عام اور بدامنی کے پھیلاؤ سے صہیونی حکومت کے ناپاک عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے، جس کے تدارک کے لیے G8 ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ یہ ہمارا مذہبی، قانونی اور انسانی فریضہ ہے کہ ہم بحران زدہ علاقوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مزید نقصان پہنچنے سے روکنے کے لیے عملی اور فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نہتے انسانوں کے قتل عام کے ذریعے خطے میں عدم استحکام پھیلانا چاہتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم G8 ممبران کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد پر کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کا مشاہدہ کریں گے۔ انہوں نے قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلم ممالک کی نوجوان نسل پر سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔ صدر پزیشکیان نے کہا کہ ایران مشترکہ G8 بینک کے قیام کے لیے تیار ہے اور رکن ممالک کے درمیان تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ مصر شاندار تاریخ کا حامل ایک عظیم ملک ہے، اور ہمیں امید ہے کہ G8 تنظیم مصری صدر کی قیادت میں بہت سے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے کے عوام کے مفاد میں اس تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کا خواہاں ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
الغوش الغوش هي المهر الغوش 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 هي المهر
مقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم
بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم
عاشور کے لے کر علم اقصا میں رکھیں گے قدم
شانہ سب سب لے کر براہمی علم توحید کے پرچم تلے سب اہل حق ہوں گے وہم توڑیں گے زنجیر ستم لرزیں گے ہیکل کے سنم ٹوٹے گا زور التری نکلے گا ہر مرحب قدم
یمن لبنان ہو یا عرض پاکستان ہو سب سر بکف سینوں سے پر میدان میں ہے ہم قدم
ٹوٹے گی زنجیر ستم ہوں گے بہم مرب و عجم لہرائے گا چاروں طرف
للکار سے اور نعرہ کرار سے ہم روز استکبار کو پسپا کریں گے دم بدم
توڑیں گے زندان ستم
مٹ جائیں گے رل جو علم ہم گزرو اشتر قدم
بدلیں گے تقدیر حرم فرزند حیدر کے سخن سردار قاسم کا لہو دھوئے کرو داد علم
پھر سے مشیت کا قلم لکھے گا تاریخ امم
صدا انصار کو عرض حرم
ہے بس یہی روداد غم کر دے کرم شاہ امم
مہدی کو دے حکم عذاب
ہو ظالموں کے سر قلم
المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم
بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم
عاشور کے لے کر علم
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت. اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں پر. نتن یاہو قیدیوں کے تبادلے کی کوششوں کو سبوتاش کر رہے ہیں سابق صہیونی وزیر دفاع. جنوبی لبنان پر صہیونی فضائیہ کی شدید بمباری. یمن پر امریکی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ایرانی وزارت خارجہ. غزہ میں بچوں کو مشین گنوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے پوپ فرانسس. اور اب روزنامہ کیہان کی بات سرخیاں. یمنی ایک سال سے تل ابیب کا اسٹریٹجک راستہ روکے ہوئے ہیں صہیونی تجزیہ کار. غزہ میں صہیونی فورسز کے حملے ایک یرغمالی ہلاک. ایشین ویٹ لفٹنگ میں ایرانی خواتین کی شاندار کارکردگی دو گولڈ میڈل سمیت کئی تمغے جیت لیے. آئیے اب چلتے ہیں پاکستان کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی بعض سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ منظور کر لیا اسد قیصر. علی امین گنڈا پور اچھی طرح صوبے کے معاملات سنبھال رہے ہیں، ان کو ہٹانے کی بات غلط ہے عمر ایوب. امریکی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے بھاری نقصان اٹھایا ہے پاکستان. حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. غزہ اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 فلسطینی شہید. غزہ میں بارود کی مسلسل بارش 24 گھنٹے میں 86 شہادتیں، 61 فلسطینی زخمی. اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر. حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرہ جاری رکھنے پر اتفاق. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ سنانے کی تاریخ سامنے آ گئی. سیاسی قیدیوں کی رہائی بانی پی ٹی آئی کے بغیر ناقابل قبول ہے صاحبزادہ حامد رضا. شمالی وزیرستان اسسٹنٹ کمشنر کا ڈرائیور اور اسکاڈ اغوا. یمن پر امریکی فضائی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں ایران. غزہ میں اسرائیلی بمباری جنگ نہیں ظلم ہے پوپ فرانسس. سامعین اخبار جسارت نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے پاکستان کا میزائل پروگرام اور امریکی دباؤ. پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام ہمیشہ سے عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ کی نظر میں تو کھٹکتا رہا ہے. وطن عزیز کا جوہری پروگرام کسی معجزے سے کم نہیں کہ یہ محفوظ ہے اور بچا ہوا ہے جو آج قومی سلامتی کا ضامن ہے. ایک لمبی جدوجہد، قربانیوں اور عالمی رکاوٹوں کی ایک تاریخ ہے. امریکی پالیسیاں شروع دن سے پاکستان کی خود مختاری اور دفاعی خود انحصاری کے خلاف رہی ہیں. یہ رکاوٹیں صرف آج کی بات نہیں بلکہ 1950 کی دہائی سے امریکہ پاکستان کو اپنے دائرہ اثر میں رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کے بیانات اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر عائد پابندیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ اس پروگرام کو محدود یا ختم کرنے کے عزائم کو پورا کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اور بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ان کا حالیہ بیان جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک سوچا سمجھا تبصرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے، خطے میں بھارت کی بالا دستی قائم کرنے، پاکستان کو اپنا مکمل غلام بنانے اور اس کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ جمانے کے عمل کو تیز کر دیا ہے، اور سنجیدہ حلقے اس کو اسی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی الزامات کو بے بنیاد اور غیر منطقی قرار دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام مکمل طور پر دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے دفاعی حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے چار پاکستانی اداروں پر پابندیاں لگانا، جن پر میزائل پروگرام کو فروغ دینے کا الزام ہے، پاکستان کے دفاعی منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو محدود کرنا اور اسے معاشی دباؤ کے ذریعے کمزور کرنا ہے، اور یہی امریکہ کا اصل مقصد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عملی اب تک ہے اور اس سے واقعی کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسی طرح کی پابندیوں کے باوجود پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کسی اسلامی ملک کو ایٹمی قوت دیکھنا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی پالیسیاں ہمیشہ بھارت نواز رہی ہیں۔ بھارت کے جوہری اور میزائل پروگرام پر نہ صرف امریکہ خاموش رہا ہے بلکہ اس نے تکنیکی اور سفارتی مدد بھی فراہم کی ہے۔ بھارت کو جنوبی ایشیا میں بالا دستی دلانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو ہر ممکن طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اگنی میزائل پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ وہ 5,000 کلومیٹر سے زیادہ رینج والے میزائل تیار اور ٹیسٹ کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں اور الزامات عائد کرنا امریکی منافقت کی واضح مثال ہے۔ جبکہ مشرق وسطی کے تناظر میں اب یہ حقیقت سامنے آ چکی، جو کرنا ہے دفاع میں خود کرنا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ طاقتوروں کے سامنے کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے۔ امریکہ کے دوغلے پن، اسلام اور پاکستان دشمنی کی ایک پوری تاریخ ہے۔ کچھ عرصے قبل ہی سابق امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے جس کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ تو ایسے میں تشویش کیوں نہ ہو کہ امریکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اسے نہ صرف محدود کرنے بلکہ ممکنہ طور پر تباہ کرنے کی بات چیت کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ ماضی میں صدر آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن منصوبہ بظاہر جوہری توانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دینے کے لیے پیش کیا گیا، لیکن مبصرین کے مطابق اس کا اصل مقصد دنیا کے دیگر ممالک، خصوصاً ترقی پذیر ریاستوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے اس منصوبے کو قبول کرنا امریکی اثر و رسوخ کے سامنے جھکنے کی ابتدا تھی۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان نے سینٹو اور سیٹو جیسے معاہدوں میں شامل ہو کر امریکی حمایت حاصل کی، لیکن اس کے بدلے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے قائم کرنے اور منصوبہ بندی کمیشن میں امریکی ماہرین کو تعینات کرنے کی اجازت دی۔ عزیز سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ نئی دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ مودی کویت کے اعلی ترین قومی اعزاز سے سرفراز، ہندوستان اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح پر لے جانے پر اتفاق۔ راہل گاندھی 7 جنوری کو بریلی کورٹ میں طلب۔ زراعت اور دیہی ترقی کے بغیر ترقی یافتہ ملک ممکن نہیں، نائب صدر۔ الیکشن سے قبل کیے گئے وعدوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا، عمر عبداللہ۔ اور اب سامعین، اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انتخابی قوانین میں تبدیلی کو کانگریس نے کہا سازش۔ ہندوستان اور کویت کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط۔ دفاع، ثقافت اور کھیلوں کے شعبوں میں جامع تعاون پر اتفاق۔ غزہ میں موسم سرما کا حملہ، لوگ گرم کپڑوں اور لحاف کے بغیر خیموں میں رہنے پر مجبور۔ متحد ہو کر بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کریں، پی ڈی اے سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو کی اپیل۔ شامی نوجوانوں پر مشتمل مزاحمتی گروہ کے ابھرنے کی پیشن گوئی۔ اگر ہم وارد عمل ہونا چاہیں تو ہمیں کسی یا نمائندے فورس کی ضرورت نہیں۔ آیت اللہ خامنئی۔ سمین، ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے امبیڈکر پر ٹکراؤ۔ معمار آئین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے تعلق سے وزارت داخلہ امت شاہ کا پارلیمان میں دیا گیا بیان موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی اس معاملے میں وزیر داخلہ کے استعفے کے مطالبے پر مصر ہے۔ حالانکہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں دیے گئے اپنے متنازع بیان کی مزید تشریح بھی کی ہے اور عوامی سطح پر یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی کوئی تذلیل نہیں کی ہے، بلکہ معمار آئین کے تعلق سے کانگریس کا جو رویہ رہا ہے اس پر انہوں نے پارلیمنٹ میں لبکشائی کی اور کانگریس کے ذریعے ماضی میں ڈاکٹر امبیڈکر کے حوالے سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک کو انہوں نے موضوع بحث بنایا۔ امت شاہ کی وضاحت کے باوجود یہ معاملہ سرد پڑتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کانگریس نے اب اس حوالے سے ایک طویل المدتی مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی اس ایشو پر ماحول کو گرم رکھنا چاہتی ہے تاکہ معمار آئین کے حوالے سے حکمراں جماعت کی پالیسیوں کو وہ عوام کے سامنے کچھ اس انداز سے پیش کر سکے جو بی جے پی کے لیے سیاسی نقطہ نظر سے نقصان کا موجب بنے۔ حالانکہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حزب مخالف کی جماعتیں ایوان میں دیے گئے وزیر داخلہ کے بیان کے خلاف سڑکوں پر مہازارائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ کانگریس نے اس حوالے کی جو تفصیل ظاہر کی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی اگلے سال کے اوائل تک اس موضوع کو گرم رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی تمام تر ہنگامہ آرائیوں کے باوجود حکمراں جماعت کی صحت پر کوئی اثر یا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کانگریس کیوں اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی موقع کا فائدہ اٹھانے میں اس وقت زیادہ یقین رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے وزیر داخلہ کے بیان کو غنیمت سمجھا اور رائے عامہ کا دھیان اس جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے وزیر داخلہ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا بگل بجانے کا فیصلہ کیا۔ کانگریس کو اس سے کیا حاصل ہوگا اور بی جے پی کے لیے یہ صورتحال کس قدر نقصان کا باعث بنے گی؟ اس حوالے سے سر دست بہت زیادہ پیش قیاسی بظاہر ممکن نہیں، لیکن یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ وزیر داخلہ کے بیان کے مخصوص حصے کو وائرل کیے جانے سے دلتوں میں ناراضگی بڑھی ہے، اور دلتوں کا ایک بڑا حلقہ یہ مان رہا ہے کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی اہمیت کو بہرحال وزیر داخلہ نے کم تر کرنے کی کوشش کی ہے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، اب آئیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ بغور سنیں گے، یقیناً آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ رامین اور محمد دونوں دوست آج یونیورسٹی سے پیدل ہاسٹل آ رہے ہیں۔ ہاسٹل یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ دونوں راستے میں اپنے گھر والوں اور فیملی ممبران کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ محمد اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالتا ہے اور اسے رامین کو دکھاتا ہے۔ یہ محمد کے گھر والوں کی تصویر ہے۔ اگر آپ محمد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجیے۔
تھو،
تم۔
کھوجائی،
کہاں کے رہنے والے ہو؟
شیراز۔
شیراز ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔
شیرازیم،
میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔
ہستی،
موجودگی پر دلالت کرتا ہے مخاطب کے لیے۔
خانواده،
گھرانہ یا کنبہ۔
خانواده من،
میرا خاندان یا اہل خانہ۔
در شیراز،
شیراز میں۔
چه کار است،
کیا کام کرتے ہیں؟
او،
وہ،
است،
ہے۔
او چه کار است،
وہ کیا کام کرتا ہے؟
پدرم،
میرے والد۔
پولیس،
پولیس۔
پدرت،
تمہارے والد۔
معلم،
استاد یا ٹیچر۔
مادرم،
میری والدہ۔
چه کار میکند،
کیا کام کرتے ہیں؟
خاندار،
خاندار۔
نیست،
نہیں۔
عکس،
فوٹو یا تصویر۔
خانم،
خاتون یا محترمہ۔
این خانم،
یہ خاتون۔
مادرت،
تمہاری والدہ۔
مادر بزرگ،
مادر بزرگ دادی یا نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں دونوں کے لیے بطور یکساں مادر بزرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
دختر،
بیٹی یا لڑکی۔
خواہر،
بہن۔
خواہرت است،
آپ کی بہن ہے۔
خواہرم است،
میری بہن ہے۔
دانش آموز،
اسکول کے طالب علم کے لیے دانش آموز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا ہے تو محمد اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے آئیے وہ سنتے ہیں۔
رامین، تو کجائی ہستی؟
رامین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز ہستند۔
میں شیراز کا رہنے والا ہوں، میرے گھر والے بھی شیراز میں آباد ہیں۔
پدر تو چه کار است،
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم پولیس است،
میرے والد پولیس اہلکار ہیں۔
مادرت چه کار میکند،
آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
او خاندار است،
وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، خاندار ہیں۔
مادر من کار میکند، او مترجم است،
میری والدہ ملازمت کرتی ہیں، وہ ایک مترجم ہیں۔
پدرت چه کار است،
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است،
میرے والد ٹیچر ہیں، یہ میرے گھر والوں کا فوٹو ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے، اس مرتبہ اردو ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا۔
رامین، تو کجایی هستی؟
من شیرازی هستم، خانواده من در شیراز هستند۔
پدر تو چه کاره است؟
پدرم پلیس است.
مادرت چه کار می کند؟
او خانه‌دار است.
مادر من کار می کند، او مترجم است.
پدرت چه کاره است؟
پدرم معلم است. این عکس خانواده من است.
سامعین، رامین محمد سے تصویر لیتا ہے۔ یہ ایک گروپ فوٹو ہے کہ جس میں محمد کے گھر والوں کی تصاویر موجود ہیں۔ رامین تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر محمد سے سوال کرتا ہے،
این آقا پدرت است؟
کیا یہ تمہارے والد ہیں؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است۔
جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں۔
این خانم مادرت است؟
یہ تمہاری والدہ ہیں؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است۔
نہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ تصویر میری والدہ کی ہے۔
و این دختر خواهرت است؟
اور یہ لڑکی تمہاری بہن ہے؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است۔
جی ہاں، یہ میری بہن ہے، یہ اسکول طالبہ ہے۔ سامین، آئیے ایک بار پھر یہی گفتگو دوبارہ سنتے ہیں۔
این آقا پدرت است؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است۔
این خانم مادرت است؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است۔
و این دختر خواهرت است؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است۔
سامین، رامین تصویر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے محمد کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ محمد سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تصاویر کا البم کمرے میں جا کر دکھائے گا۔ محمد تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ دونوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں۔
سامین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ کا بہت پرانا شیوا ہے، یہ دراصل امریکی خارجہ پالیسی کا ماڈل رہا ہے۔ وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری، مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ انروا کی صہیونی حکومت پر شدید تنقید۔ حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے ملک میں روزگار اور خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کا روزگار میلے سے خطاب۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات، دونوں فریقوں کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور پاکستان نے جنوبی افریقہ کو کرکٹ ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ کا بہت پرانا شیوا ہے اور یہ دراصل امریکی خارجہ پالیسی کا ماڈل رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران اور شام میں حکومت پر قبضہ کرنے والوں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، تاہم ہم بہت پہلے سے شام میں حکومت مخالف دھڑے سے رابطے میں تھے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ شام میں ہماری موجودگی داعش کی پیش قدمی اور دہشت گردی کو علاقائی ملکوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے تھی، لیکن شام کی حکومت کے موجودہ عہدیداروں سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ کا بہت پرانا شیوا ہے اور یہ دراصل امریکی خارجہ پالیسی کا ماڈل رہا ہے، تاہم جب کوئی امریکی عہدیدار اس کا کھل کر اعتراف کرتا ہے تو یہ دراصل اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کا اعتراف ہوتا ہے اور امریکہ کو ایران میں اپنی مداخلتوں کا جواب دینا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کے خلاف منظور ہونے والی قراردادوں کے بارے میں بھی کہا کہ اس ہفتے ایک ہی دن میں صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین اور لبنان کے بارے میں تین قراردادیں منظور ہوئیں۔ ایک قرارداد لبنان کے قدرتی ذخائر اور صہیونی حکومت کی وجہ سے ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری فلسطینیوں کی ان کے قدرتی ذخائر پر ملکیت کے حق کے بارے میں، اور تیسری انروا کے خلاف صہیونی حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رائے حاصل کیے جانے کے بارے میں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے شام میں ایران کی موجودگی کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شام کے عوام خود بالغ و عاقل ہیں اور وہ دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو شام پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مصر کے ساتھ مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے D8 اجلاس کا ذکر کیا اور کہا کہ D8 اجلاس علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور رابطے کے لحاظ سے کافی اہم تھا۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہماری طاقت ایران کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے اور دشمنوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہماری طاقت ایران کی سرحدوں سے بہت آگے تک ہے اور دشمنوں کو ہماری اس بے انتہا طاقت کو ذہن میں رکھ کر اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی غلطی ہی آخری ثابت ہو جائے۔ جنرل سلامی نے پیر کے روز شہید رودکی جنگی بحری جہاز کے عرصے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے مجاہد و بہادر نوجوان ہمیشہ سر بلند ہیں اور ہم نے عوام کی مدد اور میدان جہاد میں پاسداران انقلاب کی طاقت کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت زمین پر، سمندروں میں یا فضاؤں میں بھی ہم پر غلبہ پانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ ایرانی قوم دشمنوں کے تمام حربوں سے بخوبی واقف ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ صہیونیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ غزہ میں خواتین اور بچوں نیز نہتے لوگوں کا قتل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صہیونی آج پہلے سے زیادہ بے چینی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا مستقبل تاریک ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے امریکی بحری بیڑے پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت تنے تنہا یمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ امریکی حمایت کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق محمد البخیتی کا کہنا تھا کہ ہماری حکمت عملی مؤثر رہی ہے اور اس سے ہم نے فلسطینی عوام کی حمایت کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد وہ ہے جس نے غزہ پٹی پر جارحیت کی اور جس نے اس کی حمایت کی ہے۔ یمن کی کارروائیوں کا مقصد غزہ پٹی میں ہونے والی فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنا ہے۔ دوسری جانب یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے نیتن یاہو کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی نابودی حتمی اور یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو یمنیوں کو دھمکانے سے پہلے اپنے اقدامات کے نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج میں غاصب صہیونی حکومت کا خاتمہ شامل ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کی دیگر پراکسیز کی طرح انصار اللہ یمن پر بھی شدید حملہ کرے گا۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے ایک بار پھر فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر کفر قلعہ پر شدید بمباری کی اور علاقے میں شہری تنصیبات کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ لبنانی ذرائع نے اس حملے کو صہیونی حکومت کی جانب سے ایک بڑی کارروائی قرار دیا ہے، تاہم اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے فائر بندی کے سمجھوتے کو 27 نومبر کو نافذ کیا گیا تھا، مگر غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اب تک 250 بار اس کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جارح حکومت جنگ بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ لبنان پر صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی اب تک کی مجموعی تعداد 4061 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر صہیونی جارحیت میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,259 اور زخمیوں کی تعداد 1,07,627 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں 70% مکانات اور عمارتوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور پورا علاقہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے ملک میں روزگار اور خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 9 تعینات اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہر شعبے میں اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کئی دہائیوں سے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے جدید تعلیمی نظام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے اس سمت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حکومت کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ جب حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی اپنے اقتدار میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بی جے پی کے دور اقتدار میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور ملک میں نفرت کا زہر گھولا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے مابین آج مذاکرات کا پہلا دور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں ہوا، جس کے بعد حکومتی اتحاد کی کمیٹی اور اپوزیشن اتحاد کی کمیٹی کے درمیان پہلی باضابطہ نشست کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس کو مثبت پیش رفت قرار دیا اور توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے، مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا اور طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ پیر کو ہونے والے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور عزم ظاہر کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری داخلہ کے دورہ تہران کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا اور فریقین نے سیکورٹی، پولیس اور سرحدی امور میں تعاون میں توسیع پر اتفاق کیا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ تہران کا دورہ کیا ہے۔ اس وفد میں متعلقہ اداروں کے اعلی حکام شامل ہیں۔ اجلاس میں ایرانی وفد کی قیادت اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ میں سیکورٹی امور کے ڈائریکٹر علی اکبر پور جمشیدیان نے کی۔ اس خصوصی کمیٹی کا اجلاس 21 اور 22 دسمبر کو تہران میں منعقد ہوا اور فریقین نے سیکورٹی، پولیس، سرحد، انسداد منشیات و اسمگلنگ اور دہشت گردی جیسے شعبوں میں باہمی تعاون میں سہولت و توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ خصوصی سیکورٹی کمیٹی ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا فورم ہے جہاں دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کے اہلکار تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 10واں اجلاس جولائی سن 2023 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروپیگنڈا بھی پاکستان میں غلط معلومات کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ ریزولوشن کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں معلومات کے حصول کے لیے مقامی زبانوں پر انحصار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ ہی معاشرے میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام آباد میں سیاسی جنگ بیانیے کی جنگ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی چوک پر ہلاکتوں سے متعلق پی ٹی آئی کلیئر اعداد و شمار کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی، حقائق کی بنیاد پر کیس لڑنا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے اس ملک کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد گزشتہ اگست میں ہنگاموں کے بعد ملک چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی تھیں، جس کے بعد ان کی حکومت گر گئی۔ ڈھاکے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر خارجہ توحید حسن نے کہا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ شیخ حسینہ عدالتی عمل کے لیے ہمیں مطلوب ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ درخواست ایک نوٹ وربل کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے اس اعلان پر ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو کرکٹ ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کو سیریز میں کلین سویپ کرنے اور تین میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ہرانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ جوہانس برگ میں کھیلے گئے میچ میں پہلے پاکستان نے بلے بازی کی اور بارش کے سبب اننگز 47 اوور تک محدود کیے جانے والے میچ میں 9 وکٹ پر 309 رن بنائے۔ پاکستان کی جانب سے سائیم ایوب نے اس ون ڈے سیریز میں دوسری سینچری بناتے ہوئے 101 رن اسکور کیے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 271 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور آپ پیش خدمت ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, حسن سے ہے مجھے عشق, ہے دو حسین سے مجھے عشق, شاہ زمان سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوا, کیسے تن سے وہ سر بس ایک گادا, میرا پنج تن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام, میں غلام ابن غلام, میں تو پنج تن کا غلام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام